حبیب مقاومت دو قسطوں پر مشتمل دستاویزی فلم، شہید کمانڈر حاج قاسم سلیمانی اور حزب اللہ لبنان کا آپس میں کس قسم کا اور کس حد تک کا تعلق تھا؟ حزب اللہ لبنان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ناقابل شکست کیسے بنی؟ ایک تفصیلی داستان، اور یہ داستان خود شہید سید حسن نصر اللہ، شہید ہاشم صفی الدین، عبداللہ صفی الدین، منوچہر متقی اور مسعود اسد اللہ کی زبانی آپ کی خدمت میں شہید حاج قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر پیش کی جا رہی ہے۔ البلاغ پاکستان، ادارہ فروغ ثقافت اسلامی۔
حاج قاسم اور باقی برادران نے مجھ سے کہا کہ آپ کی تقریر کچھ دیر بعد ہو تو بہتر ہے، پہلے حملہ کیا جائے پھر آپ کی تقریر ہو، اس کا اثر زیادہ ہوگا، اور تقریر کے دوران اگر آپ دھمکیاں دیتے ہیں یا مقاومت کی طاقت اور سرپرائز ایکشنز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی ایک مثال موجود ہوگی۔ ہم مجاہدین کی جانب سے حملے کا انتظار کرتے رہے لیکن ان کی طرف سے تاخیر ہو رہی تھی اور دوپہر تک کارروائی نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حملہ کرنا آسان نہیں تھا، آپ کو لانچر سے بہت بڑے میزائل فائر کرنے ہوتے ہیں، جنگ کا زمانہ اور پورا علاقہ دشمن کے زیر نظر ہے۔ آپ کو اسے ایسی جگہ پر لے جانا ہے جہاں آپ ٹھیک سے دیکھ سکیں، نشانے کے لیے صحیح جگہ کا تعین کریں، سمندر کی طرف حملے میں محتاط رہیں، ہوا کا چلنا وغیرہ، معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ دوپہر تک افسران کامیاب نہ ہوئے، ہم سب بیٹھے انتظار کر رہے تھے اور ہمارے اعصاب کھچے ہوئے تھے۔ ہم نے باجماعت نماز ادا کی، سہ پہر تک ہم نے انتظار کیا، عزیزان کامیاب نہ ہوئے۔
معاف کیجیے گا، کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میزائل دن کی روشنی میں فائر کیے جانے تھے؟
جی ہاں، دن میں، اس لیے کہ دیکھنا ممکن ہو۔ ہم غروب کے قریب تھے، غروب آفتاب۔ میں نے برادران سے کہا کہ بہت ہو گیا، میں تقریر میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا، اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ آپریشن نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب کی رائے تھی۔ اسی جگہ ہم ایک الگ کمرے میں چلے گئے تاکہ میں تقریر کروں اور وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر کی جائے۔ میری تقریر مختصر تھی، تقریباً 20 منٹ۔ میں نے چند نکتے لکھ رکھے تھے اور میں فون پر تقریر کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجاہدین آپریشن کر دیں یا شاید نہ کر سکیں، یعنی میرے لیے یہ واضح نہیں تھا۔ تقریر ختم ہونے سے 1 یا 2 منٹ پہلے میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں بات سمیٹ رہا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی آپریشن روم میں داخل ہوا۔ میں کمرے میں تھا اور دروازے پر تالا لگا تھا، وہ تالا کھول کر کمرے میں آیا اور خاص جذباتی انداز میں مجھے کاغذ کا ایک ٹکڑا تھمایا اور کہا، مجاہدین نے ابھی ابھی میزائل فائر کر کے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔
اسرائیلی اتنے مطمئن تھے کہ وہ اپنا بحری بیڑا ساحل کے قریب لے آئے تھے، بالکل بیروت کے سامنے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہاں قریب سے فائر کریں کیونکہ وہ مطمئن تھے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یعنی حزب اللہ کے پاس، جس سے وہ ہمیں نشانہ بنائیں گے۔ جنگ شروع ہونے کی تیسری رات اچانک کارنیٹ میزائل سے ایک اسرائیلی بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل بہت ہی صحیح نشانے پر جا لگا تھا اور اس نے جنگ کے خاتمے تک بحری طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا، کیونکہ پھر وہ قریب نہیں آئے، وہ ساحل سمندر سے کوسوں دور چلے گئے، اور پھر وہ جتنے بھی فائر کرتے وہ ساحل تک نہیں پہنچ پاتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کا بڑا جنگی بیڑا نشانہ بناتا تھا اور پھر وہ باقی سارے بحری بیڑوں کو وہ پیچھے لے گئے تھے۔ لبنانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب لوگ چھتوں پر چڑھائے اور نعرے تکبیر لگانے لگے، کیونکہ رات تھی، سمندر کے بیچوں بیچ آگ کے بھڑکتے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حملہ دفاعی جنگ شروع ہونے سے پہلے کا تھا۔ یہ اتنا مؤثر تھا کہ اسرائیلیوں نے کہا، کارنیٹ میزائل حزب اللہ کے فوجیوں نے نہیں بلکہ سپاہ پاسداران کے افسروں نے فائر کیا ہے۔
میں نے بھی لائیو نشریات میں کہا یہ پہلا سرپرائز آپریشن ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا. اب سمندر میں اپنے بحری بیڑے کو دیکھو کیسے جل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے. یہ خدا کی توفیق تھی, ایک عجیب کامیابی تھی. ساتھ والے کمرے میں سب دوست حاج قاسم, حاج عماد وغیرہ ٹی وی پر دیکھ رہے تھے, یعنی میں بغلی کمرے میں بیٹھا بات کر رہا تھا اور وہ میری تقریر کو ٹی وی پر دیکھ رہے تھے. جب میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا کہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حاج قاسم اونچی آواز سے رو رہے تھے, یہ خوشی کے آنسو تھے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے اتنی زور زور سے رو رہا ہو.
نہ صرف وہ حیرت زدہ ہوئے تھے بلکہ انہیں اطلاع ہی نہیں تھی کہ حزب اللہ کے پاس ایسا میزائل بھی ہے. ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث تھا کہ ایک اسرائیلی عظیم فوج کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے گروہ کی طاقت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ سمندر میں دور تک مار کرنے والا میزائل استعمال کر رہا ہے.
اس طاقت کے حصول کی ابتدا سن 2000 اور 2006 کے تجربے سے ہوئی تھی. ان سالوں کے بعد حزب اللہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گئی, جس میں حاج قاسم, حاج عماد اور دوسرے شہداء, نیز اسلامی جمہوریہ ایران, سپاہ پاسداران اور ان تمام لوگوں کی بابرکت کوشش شامل ہیں جنہوں نے اس عظیم کام میں اپنا کردار ادا کیا. حزب اللہ جنگ میں دو بدو مقابلہ کرنے کی صلاحیت تک پہنچ گئی.
اسرائیل کے جرائم کی انتہا جس کا اظہار 33 روزہ جنگ کے دوران 16ویں دن کیا گیا تھا, لبنان کے جنوب میں کانا شہر میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہ وہ تھا کہ جو لوگ باقی بچ گئے تھے, جن میں زیادہ تر بوڑھے افراد, عورتیں اور بچے تھے, یہ لوگ شہر خانہ میں ایک 3 منزلہ عمارت میں رہ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ ایک محفوظ عمارت ہوگی. اس کا تہہ خانہ بھی تھا, ایک بڑا تہہ خانہ تھا. لوگ رات میں وہاں جا کر سو جاتے, دن میں اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تاکہ وہ اس وحشیانہ بمباری سے بچے رہیں. لیکن جنگ کے 16ویں دن 1 بجے رات غاصب اسرائیل کے جنگی جہازوں نے صرف اسی ایک عمارت کو براہ راست نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا گیا. وہاں 57 افراد, بچے, بوڑھے, مرد, عورتیں سبھی شہید ہو گئے. یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا اور اگلے ہی دن تمام ذرائع ابلاغ نے خود کو وہاں پہنچایا. انہوں نے وہاں سے ایسی تصویریں اور ویڈیوز جاری کی کہ جس نے ایک دفعہ ہی جنگ سے متعلق لوگوں کی ذہنیت اور پروپیگنڈے کا رخ صہیونی حکومت کی مخالفت میں بدل دیا. اس موقع پر امریکیوں نے محسوس کیا کہ عالمی رائے عامہ صہیونی حکومت کے خلاف مشتعل ہو رہی ہے. انہیں فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ اس واقعے کے بعد رائے عامہ کی مخالفت پر قابو پا سکے. لہذا آئندہ 48 گھنٹوں کے اندر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا.
قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹریٹ میں اجلاس ہوا اور فیصلہ کیا گیا کہ مجھے لبنان جانا چاہیے, اور یہ 33 روزہ جنگ کا تقریباً پہلا نصف حصہ ہے.
33 روزہ جنگ کے آغاز سے اسرائیلی سوچ رہے تھے کہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ جہاں ممکن ہے سید حسن نصراللہ موجود ہوں, ایرانی سفارت خانہ ہے. یہ بات ان کے ذہن میں تھی. ان کا خیال تھا چونکہ سفارتی مراکز پر بمباری اور فوجی حملے بین الاقوامی قوانین میں جرم تصور کیے جاتے ہیں اور انہیں ایک قسم کا استثناء حاصل ہے, اس لیے شاید حزب اللہ نے فیصلہ کیا ہو کہ کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رکھنے کی خاطر سید حسن نصراللہ کو جنگ کے دوران وہاں مقیم رکھیں. اس امکان کی بنیاد پر ایک اسرائیلی ڈرون ایرانی سفارت خانے کے قریب میں علاقے پر اوپر فضا میں ہر وقت اڑتا رہتا تھا.
مجھ سے 2 دن پہلے فرانس کے وزیر خارجہ لبنان میں تھے. وہ تحقیقات کے لیے آئے تھے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لبنان کے وسائل و ذرائع پر فرانس اپنا حق سمجھتا ہے, اور لبنان کے بعض سیاسی دھڑے فرانس کی طرف رجحان رکھتے ہیں. انہوں نے سنا کہ میں لبنان آ رہا ہوں. انہوں نے اپنے دورے کا ایک دن بڑھا دیا. ان کا سفیر ہمارے سفیر پر زور دے رہا تھا کہ ہم دونوں کی ملاقات ہونی چاہیے. انہوں نے کہا, آپ جہاں ہمیں بلائیں گے ہم وہیں آ جائیں گے. طے پایا کہ ہمارے سفارت خانے میں ملاقات ہوگی. لہذا فرانس کے وزیر خارجہ اور ان کے سفیر سفارت خانے میں تشریف لائے. یقینی طور پر فرانس وہ ملک ہے جسے اسرائیلی کارروائی کی پہلے سے خبر تھی. جو کچھ اسرائیل نے کیا اسے اطلاع تھی. جب سعودیہ کو خبر تھی, مصر کو خبر تھی, تو کیسے ممکن ہے؟ مصر کے بارے میں ابھی بتاؤں گا, کیونکہ لبنان کے اس دورے کے بعد میں مصر اور یمن گیا تھا, اور وہ باتیں جن کا حسنی مبارک نے اس ملاقات میں ذکر کیا تھا وہ سب ذکر کروں گا. یوں کہہ لیں کہ وہ جنگ کے مستقبل کی پیشن گوئی کی تلاش میں تھے کہ حالات کیا ہوں گے. اب یہ وہ وقت ہے جب میں نے ابھی سید حسن نصر اللہ اور حاج قاسم سے ان کے مورچوں میں بات نہیں کی تھی.
یہ علاقہ جہاں ایرانی سفارت خانہ قائم تھا زاہیہ سے قریب بھی ہے، یعنی زیادہ دور نہیں ہے. بہرحال جنگ کے دوران اس پر حملہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں مشہور ہے، یہ سفارت خانوں کا علاقہ ہے، وہاں بہت سارے سفارت خانے ہیں. اس وجہ سے وہ اس بات کا سراغ لگا رہے تھے کہ اگر وہاں سید حسن نصر اللہ موجود ہیں تو اسرائیلی ہمیشہ کی طرح تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی قوانین کو پامال کریں اور وہاں حملہ کر دیں. اس کی مثال ہم نے یوگوسلاویہ کی جنگ میں دیکھی ہے. یوگوسلاویہ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے، چند سال پہلے، امریکیوں نے، جو کہ بقول خود وہ سربوں کے خلاف جنگ میں شامل تھے، انہوں نے جان بوجھ کر اس وقت کے یوگوسلاویہ اور موجودہ سربستان کے دارالحکومت بلغراد میں چینی سفارت خانے کو نشانہ بنایا. انہوں نے چینی سفارت خانے کو نشانہ بنایا جو کہ ایک سفارتی مقام تھا، اور متعدد چینی سفارتکار بھی مارے گئے. اب چونکہ یہ مثال موجود تھی لہٰذا یقینی طور پر اسرائیلی بھی ایسا کر سکتے تھے، پھر بیان دیتے کہ غلط فہمی ہو گئی اور معذرت کر لیتے.
میں نے محسوس کیا کہ فرانسیسی وزیر خارجہ مشکوک ماحول میں بات کر رہے ہیں. جو اعتماد سعود الفیصل نے مجھے فون پر اور بعض دیگر عرب وزراء نے دکھایا، اب وہ یہاں موجود نہیں تھا. وہ تقریباً پریشان تھے کہ اسرائیل اس جنگ میں ہدف حاصل نہیں کر پائے گا. عرض یہ ہے کہ میرے لیے یہ واضح بات تھی، میرے اپنے اعتقاد کی بنیاد پر حزب اللہ کے بارے میں میری معلومات سید حسن نصر اللہ کی حکمت عملی اور دفاع کے حوالے سے پچھلے چند سالوں سے ان کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے تنظیمی مضبوط ڈھانچہ اور ان کے پختہ ایمان کے اعتبار سے جس سطح پر یہ پہنچ چکے تھے، کسی خاص معلومات کے بغیر میرا یقین تھا کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکے گا.
کچھ گھنٹوں بعد وہ ڈرون جو پچھلے دو ہفتوں سے مسلسل ہمارے سفارت خانے کے اوپر اڑ رہا تھا چلا گیا اور پھر نہیں آیا. معلوم ہوا کہ فرانسیسی وزیر خارجہ کا اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ آنے کا مقصد، یعنی ایرانی سفارت خانے آنے کا مقصد اور اس کو دیکھنا یہ تھا کہ کیا سید حسن نصر اللہ در حقیقت سفارت خانے میں موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر وہ ہوتے تو سفارت خانے کی ظاہری حالت، آنا جانا، سفارت خانے میں موجود لوگوں کی چال چلن سے وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہاں وہ موجود ہیں یا نہیں. جب وہ آئے تو دیکھا کہ سفارت خانے میں حالات معمول پر ہیں، جو لوگ بچ گئے تھے آ جا رہے ہیں، اور انہوں نے نتیجہ خس کیا کہ جناب سید حسن نصر اللہ ایرانی سفارت خانے میں نہیں ہیں. یہ بات اسرائیلیوں کو پہنچا دی گئی. اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے کہ سید حسن نصر اللہ سفارت خانے میں نہیں ہیں. پھر کسی دوسری جگہ پر مشکوک ہوئے اور وہاں پر انہوں نے بمباری کی کہ الحمدللہ وہ وہاں بھی نہیں تھے، جسے معلوم ہوا کہ انہیں جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ غلط ہیں.
یہی گفتگو جو جناب فلپ ڈوسٹ بلازی نے میرے ساتھ کی، اس بنا پر جب وہ واپس پہنچے جنگ ختم ہونے کے کچھ دن بعد، اس نے اپنا ایک خصوصی نمائندہ تہران بھیجا. وہ اس کا جنرل پولیٹیکل ڈائریکٹر تھا. فرانسیسی وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے اس نے چند تجاویز پیش کی اور کہا کہ ہم فرانس میں سربراہی اجلاس منعقد کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ 33 روزہ جنگ میں حزب اللہ کی کامیابی کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہ فرانس، جو اس انتظار میں تھا کہ حزب اللہ کا خاتمہ ہو جائے اور اسرائیل جنگ میں کامیاب ہو جائے، میرے لیے پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ واسطہ بنیں، ہم پیرس میں ایک اجلاس بلانا چاہتے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں نے ہماری دعوت قبول کرتے ہوئے اپنے نمائندے بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہے. حزب اللہ نہیں مان رہی. آپ برائے مہربانی ہمارے لیے ثالثی کریں تاکہ حزب اللہ اس اجلاس میں اپنا ایک نمائندہ بھیجے. یہ ان کے لیے بہت اہم تھا اور ہم نے یہ کام کیا، یعنی ہم نے انہیں پیغام بھیجا، ہم نے اسے حاج قاسم کے سامنے پیش کیا، انہوں نے ہمانگی کی اور حزب اللہ نے وہاں اپنا نمائندہ بھیج دیا. میں نے اگلے دن فون کیا، جس دن میں بیروت میں تھا میں نے فون کیا اور کہا کہ میں جناب سید حسن نصر اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے حال احوال دریافت کیا، بات چیت ہوئی. میں نے دیکھا کہ سید حسن ہمیشہ کی طرح سرشار خوشباش ہیں. مجھے لگا اب تقریباً جنگ میں اسرائیل کی ناکامی کے اثر ظاہر ہو رہے ہیں اور حزب اللہ کی فتح واضح ہے. میں نے یہ بات سید حسن نصر اللہ کی فون پر باتوں میں تازگی سے محسوس کی. اس کے بعد انہوں نے کہا اب اپنے کمانڈر سے سنیں. انہوں نے فون حاج قاسم کو تھما دیا تھا. انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا تقریباً جنگ حزب اللہ کے حق میں ختم ہو گئی ہے. مجھے بعد میں حاج قاسم کے الفاظ یاد آئے جب انہوں نے کہا تھا کہ داعش کا کیس اگلی سہ ماہی تک بند کر دیا جائے گا. انہوں نے وقت دیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ میں سہماہی صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس مدت میں ختم ہو جائے گا، اور پھر ایک دن اعلان کیا کہ داعش کا باب ختم ہو گیا ہے۔ اس قرۂ عرض سے داعش کا قصہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی قسم کی بات انہوں نے وہاں بھی مجھ سے کہی۔ مجھے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں مقاومت کی فتح میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور جیتیں گے۔ اس نقطۂ نگاہ کی بنیاد پر اگلے دن سے میں نے لبنانی حکام سے ملاقاتیں شروع کر دی۔ جب میں سینیورا سے ملاقات کے لیے گیا، جو اس وقت لبنان کے وزیر اعظم تھے، اس نے کہا، جناب بدکی، یہ لبنان پر اسرائیل کا چھٹا حملہ ہے۔ کچھ حملوں میں تو وہ بیروت تک آ گئے تھے۔ بہت تباہ کن ہے۔ افسوس کے ساتھ آخر کار وہ طاقتور ہو رہے ہیں، اور فلاں فلاں۔ میں نے کہا، جناب سینیورا، آپ کے ملک میں صہیونی حکومت کے اس حالیہ حملے کی صورتحال کے بارے میں ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہ اس کا آخری حملہ ہوگا۔ وہ اس میں شکست کھا چکا ہے، اور اب آئندہ وہ لبنان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ہر طرف جنگ تھی اور حملے ہو رہے تھے، لیکن ہم نے حزب اللہ کی حفاظتی ٹیم کے ساتھ ہم آہنگ کر رکھا تھا۔ وہ آئے اور ہمیں زمینی راستے سے بڑی مشکل سے لے گئے، اور ہم اسی راستے سے واپس بھی آئے۔ یعنی سب معلوم تھا کہ میری ملاقاتیں کب ختم ہوں گی، اور پھر دمشق کی طرف کب سفر کرنا تھا۔ بنیادی طور پر میری خارجہ پالیسی کا ایک حصہ یہ تھا کہ مذاکرات کے دوران میری کوشش ہوتی تھی دوسرے فریق پر اثر انداز ہوں، تاکہ جن نکات کو میں اہم سمجھتا تھا انہیں اس طرف لا سکوں۔ اس جنگ کے دوران ہم وہاں گئے، اور ہمارا اپنا دل بھی مضبوط ہوا یہ دیکھ کر کہ انشاءاللہ جنگ کے فاتح ہم ہیں۔ یہ احساس میں نے بشار اسد کے ساتھ ملاقاتوں میں اسے منتقل کیا، پھر بشار اسد کو اقدامات کرنے پر آمادہ کیا۔ اب یہ اقدامات کچھ فکری سوچ سے متعلق اور کچھ روابط قائم کرنے پر مبنی تھے، جیسے سفارتی سیاسی رابطے، پوزیشن لینے، موقف اختیار کرنے کے حوالے سے کیے جانے ضروری تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حزب اللہ وہاں کام کرے اور یہاں صرف ایران اس بارے میں بات کرتا رہے۔ ایک یہ تھی، اور ایک بات وہ مدد ہے جو شام والے کسی بھی طرح سے حزب اللہ کے لیے کر سکتے ہیں، اس کو مزید تقویت دینے کے لیے کریں۔ اس موقع پر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ شخص جو مدد کر سکتا ہے وہ وہی ہے جو ہماری بھی مدد کر رہا ہے، اور وہ حاج قاسم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدکی صاحب، آپ یہ بات حاج قاسم کو بتائیں کہ در حقیقت وہی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے ان کا پیغام وصول کیا اور ان کی رائے لے لی۔ شام کو حاج قاسم کی انتظامی صلاحیتوں پر یقین ہو گیا تھا، اور یہ کہ کس طرح وہ ہتھیاروں کے میدان کے علاوہ خطے میں تنظیم سازی اور منظم تحریک چلانے میں بھی مؤثر تھے۔ خیر، بعد میں انہوں نے خود بھی شام کے مسائل اور حاج قاسم کے کردار کا تجربہ کیا۔ وہ حاج قاسم کی شخصیت کے بارے میں جان چکے تھے۔
رہبر معظم آیت اللہ خامنہ نے ایک اخلاقی اور روحانی نصیحت کی کہ حزب اللہ کے برادران ہر رات دعائے جوشن صغیر پڑھیں۔ سب نے اس کی پابندی شروع کر دی، حتیٰ کہ المنار ٹیلی ویژن پر بھی مجھے یاد ہے کہ ہر شام معمول کی نشریات کے بعد دعائے جوشن صغیر لگائی جاتی تھی اور نشر ہوتی، اور اس کا حزب اللہ کے لوگوں پر بہت زیادہ روحانی اثر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ 33 روزہ جنگ کے بعد جناب سید حسن نصر اللہ کی ایک تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کی خدمت میں پہنچے، اور میں نے یہی سوال کیا کہ جناب، یہ پیغام جو آپ نے دیا تھا اس میں کچھ پیشن گوئیاں تھیں جو کہ جنگ کے ان لمحات میں بالکل ناقابل تصور لگ رہی تھیں، آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ سب سے پہلے تو یہ جنگ اگلی سہ ماہی میں شروع ہونے والی تھی، اور ہم یہ جنگ جیتنے والے ہیں، اور پھر یہ جنگ خطے میں مؤثر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ نے مختصر تبسم فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ جملے اپنے اس بندے کی زبان سے جاری کر دیے۔
حاج قاسم نے پہلی اصلاحی حکومت کے ساتھ، پھر اصلاحی حکومت کے بعد والی حکومت یعنی خادمین یا تعمیرات کی حکومت، 9ویں اور 10ویں حکومتوں کے ساتھ اور روحانی حکومت میں بھی کام کیا ہے۔ یہ ساری حکومتیں ان کی حسن کارکردگی، کام کرنے کے انداز کو سراہتی رہی ہیں، کیونکہ حاج قاسم کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ ان کے منصوبے، ان کی حکمت عملی اور کام نہ رکیں، اس لیے وہ ہر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ اس سے حاج قاسم کی اعلیٰ سیاسی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ سیاسی منصوبے جو انہوں نے سیکرٹریٹ کی میٹنگز میں پیش کیے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کاموں کو بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
آپریشن روم جنگ کے پہلے دن سے جنگ کے آخری دن تک کا کام کرتا رہا ہے۔ اس میں تمام اجلاس ہوا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ خطرہ بہت قریب ہے اور ممکن ہے کہ ایک بمباری میں وہ تینوں عزیزان شہید ہو جائیں، یعنی سید حسن نصراللہ، حاج قاسم سلمانی، حاج عماد مقنیہ، لہٰذا اچھا ہوگا کہ جگہ بدل دی جائے۔ حاج عماد مقنیہ اور حاج قاسم سلمانی ایک جگہ ہی تھے اور سید حسن نصراللہ الگ جگہ چلے گئے تاکہ خطرہ کم ہو جائے۔ جنگی حالات میں وہ عموماً یہ کام کیا کرتے تھے۔ حاج قاسم سلمانی نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ حزب اللہ کے ساتھیوں کو جنگی چارٹ بنا کر دیا، یعنی انہوں نے ہتھیاروں کے استعمال کے لیے ایک جدول ترتیب دیا، ایک گراف، خاص طور پر میزائلوں کی راشن بندی کر دی اور روزانہ کا کوٹا مقرر کر دیا کہ آپ روزانہ کتنے میزائل ماریں گے۔
جب ہم حاج قاسم سلیمانی کی کمانڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کمانڈر کسی رائے سے اتفاق کرتا ہے تو اس پر دستخط کر کے اسے متعلقہ حکام تک پہنچاتا ہے، تو ساری کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ شاید ایک دو یا تین مہینے بعد وہ اس کے بارے میں خبر لے اور پوچھے کہ آپ نے کیا کیا، کہاں تک پہنچے، کیا آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے۔ حاج قاسم ایسے نہیں تھے، فیصلوں میں مدد کرتے، اپنی اہلیت کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے کرتے اور پھر وسائل کی فراہمی اور ابتدائی تیاریوں میں لگ جاتے اور روزانہ کام کی پیش رفت کی خبر لیتے، مہینوں بعد نہیں بلکہ روزانہ اور مسلسل۔ ان کے بار بار لبنان کے دوروں کی ایک وجہ یہی تھی، ہر دو تین ہفتوں بعد یا مہینے میں ایک بار چکر لگاتے تھے، شاید نئی بات کرنے اور جائزہ لینے کے لیے، کوئی نیا موضوع بھی ہوتا ہوگا، لیکن اکثر وہ ان کاموں کی نگرانی کرنے آتے تھے۔ خود فورس میں جو ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی وہ اس کی بھی پوری خبر رکھتے۔ اسی دوران حزب اللہ میں متعلقہ عہدیداروں سے دریافت کرتے رہتے کہ کام کہاں تک پہنچا ہے اور آپ نے کیا کیا، کیا کوئی خاص مسئلہ درپیش ہے جسے حل کرنے کے لیے میں مدد کر سکتا ہوں۔ لہذا متواتر اور مسلسل کاموں کی خبر رکھنا حاج قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ایک تھا۔
حاج قاسم کا اندازہ تھا کہ جنگ طویل ہو سکتی ہے اور اگر حزب اللہ کے دوست جذباتی ہو کر راکٹ اور میزائل داغنے شروع کر دیں گے، یعنی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہونے والی وسیع تباہی کا منہ توڑ جواب دینے کی خاطر بغیر کسی حساب کتاب کے میزائل داغنے شروع کر دیں تو ممکن ہے جنگ کے بیچ میں میزائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف سے امریکہ اسرائیلی دشمن کو ہر روز بھر بھر کے میزائل پہنچا رہا تھا۔ حاج قاسم سلمانی ان بڑے فوجی حملوں کی وجہ سے جن کی انہوں نے مسلط کردہ جنگ میں کمانڈ کی تھی، جیسے فتح المبین، طریق القز، خرم شہر کی آزادی، والفجر آٹھ، اروند رود کو عبور کرنا، کربلا پانچ جیسے بڑے آپریشن، سخت ترین حالات کا سامنا کیا کہ کبھی اتنی مشکل ہوتی کہ ہڈیاں چٹکنے لگتی اور ہمت جواب دے جاتی تھی۔ حاج قاسم سلمانی تمام مشکلات اور سختیوں سے نمٹنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ آٹھ سالہ جنگ کے بعد ایران میں وہ ملک کے جنوب مشرق اور مشرقی علاقوں میں چلے گئے۔ وہاں وہ سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے۔ وہاں انہوں نے ملک دشمنوں اور تکفیریوں سے مقابلے میں وسیع تجربات حاصل کیے، کیونکہ وہاں مقابلے میں تکفیری دشمن تھے۔ ان تمام تجربات کے ساتھ وہ حزب اللہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے پہنچ گئے۔
انہوں نے بتایا کہ ایک دن ہم کہیں تھے، ہم نے دھماکہ سنا، میں اور حاج عماد وہاں سے بھاگے، اچانک اس عمارت پر بمباری شروع ہو گئی، پھر ساتھ والی دوسری تیسری عمارتوں پر بھی خوب بم برسے۔ حاج عماد نے کہا، لگتا ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، ہمیں رستے میں ایک کار ملی، ہم اس میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی، رات کے وقت نسبتاً کہیں دور ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں، لیکن حاج عماد بہت پرسکون ہو کر آئس کریم خریدنے گئے اور ہم نے ساتھ بیٹھ کر آئس کریم کھائی۔
آپ کو معلوم ہے کہ انہیں آٹھ سالہ جنگ کا تجربہ تھا، اپنے پیاروں اور دوستوں کی شہادت یا زخمی ہونے کی خبریں سننے اور بڑی تعداد میں مجاہدین کی شہادت آنکھوں سے دیکھنے کا تجربہ تھا، اس لیے ان میں بہت زیادہ اعلیٰ سطح کی روحانیت تھی، لیکن وہ کچھ جگہوں پر جان بوجھ کر ساتھیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، انہیں ہنسانے کی خاطر خاص لطیفے سنایا کرتے تھے، سب ہنستے اور وہ خود بھی ہنستے۔ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ عین جنگ کے دوران کوئی انہیں اس طرح ہنسائے گا اور سبق آموز لطیفے سنائے گا۔
میدانی کمانڈر کا رابطہ حاج عماد مغنیہ سے تھا کہ وہ ہر رات حاج عماد مغنیہ کو فون کرتے، خطے میں ہونے والی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے اور ضرورت پڑنے پر ان سے ملاقات کرتے۔ یعنی یہ رابطہ حاج قاسم سلیمانی کے ساتھ نہیں تھا، یہ غلطی نہ ہو، غلط نہ سمجھیں، میدان کی نگرانی حاج عماد مغنیہ کر رہے تھے، لیکن حاج قاسم سلیمانی کیونکہ دفاع مقدس کی جنگ اور بڑے آپریشن کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، ان کے پاس ہمیں جہد حملوں کی تربیت تھی، انہیں دشمن کے شدید دباؤ کا بھی تجربہ تھا، اور اس تجربے کو منتقل کرنے سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملتی تھی۔ سن 2000 میں جب اسرائیل نے جنوبی لبنان سے انخلا کیا، جناب سید حسن نصر اللہ بنت جبیل میں وہاں ایک اسٹیڈیم میں گئے اور عوام سے خطاب کیا۔ انہوں نے وہاں ایک اصطلاح استعمال کی اور کہا، اسرائیل ایک مکڑی کے جالے کی طرح سے کمزور ہے، اوہن من بیت العنکبوت، جو مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ یہ جملہ اسرائیلیوں کے لیے دل کا ایک زخم بن گیا جسے وہ بھول نہیں پائے۔ اسرائیل کا یہ غرور تھا کہ انہوں نے عرب خطے میں اپنے آپ کو ناقابل شکست فوج کے طور پر متعارف کروا دیا تھا۔ کہتے تھے، الجیش الذی لا یقتل، ایک ایسی فوج جسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک عربی قائد اٹھا ہے اور وہ ایک چھوٹے سے گروہ کو لے کر اس نے اسرائیل کو اتنی بڑی شکست سے دوچار کر دیا ہے، اور پھر ہمارے منہ پر کہتا ہے، واللہ ہے ان اسرائیل اوہن من بیت العنکبوت، خدا کی قسم اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے جا کر اس جملے کو لیں، بلکہ اس جملے کو غلط ثابت کر دیں۔ یعنی وہ اپنے زعم باطل میں حزب اللہ اور جناب سید حسن نصر اللہ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرنا چاہتے تھے اور کہنا چاہتے تھے کہ یہ تم تھے جس نے ہمیں ایسا ویسا کہا تھا، اور لو اب دو دن کے اندر ہم نے بنت جبیل پر قبضہ کر لیا۔
من الحرب اخذ الاسرائيلي قرار بالتقدم على بنت جبيل من ناحيه مارون، بهذا الوقت الساعه 2 فجرا بلش التسلل لاطراف بنت جبيل، الاخوان الشباب المقاومه مجاهدين المقاومه بانتظاره كانوا بالمرصاد لهم تابعين حركته، هو من ساعه ما بلش تسلله ليلا خفيه تسلل لاطراف بنت جبيل۔
3300 جنگ میں یہ اسرائیلیوں کی ایک بھونڈی غلطی تھی۔ انہوں نے ایسی غلطی کیوں کی؟ اس لیے کہ انہوں نے عسکری نقطہ نگاہ سے حملہ کرنے کے لیے بہت بری جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ بنت جبیل جنوب لبنان میں ایک بڑا شہر ہے اور حزب اللہ کے اہم مراکز میں سے ایک ہے۔ آپ جب اس میں داخل ہوں گے تو آپ دوسری طرف دیکھے بغیر ایک ایسے شہر کی جنگ میں خود کو جھونک رہے ہیں جہاں کچھ واضح نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ یعنی وجہ تھی کہ پہلے دن سے جب وہ داخل ہوئے بنت جبیل میں پھنس گئے۔ بنت جبیل کی جنگ کے بارے میں اسرائیلیوں کی سنائی گئی کہانیاں واقعی سننے کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بھوتوں سے لڑ رہے تھے، اچانک یہ کہیں زمین کے اندر سے نکلتے تھے، کیونکہ حزب اللہ کے سپاہیوں نے اس ساری جگہ کے نیچے سرنگیں کھود رکھی تھیں، وہ نکلتے حملہ کرتے اور دوبارہ ان سرنگوں میں کہیں گم ہو جاتے۔ یہ بڑی عجیب قسم کی جنگ تھی۔ یہ خدا کا کام تھا کہ دشمن نے بھی حساب کتاب میں ایسی غلطی کی۔ ان کی فوج آئی، ان کے کمانڈوز آئے، یعنی بہترین تربیت یافتہ فوج وہاں اتاری گئی، لیکن انہوں نے بہت زیادہ جانی و مالی نقصان اٹھایا، بلکہ مکمل طور پر بھرکس نکل گیا۔ اسرائیل کی فوجی حکمت عملی تیا پاچا ہو گئی۔
بلکہ وہ سب کچھ جانتے تھے اور تمام تفصیلات جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے، انتظامی مسئلے کے حوالے سے کہ وہ سید اور حاج عماد کے ہمراہ آپریشن روم میں تھے، یہ بہت ضروری اور اہم تھا۔ ان کا یوں اکٹھے ہونا جہادی، روحانی، فوجی، جنگی، تجرباتی، علمی ہر حوالے سے اہم تھا۔
انہوں نے ایک جدول ترتیب دیا، ایک گراف، کہ روزانہ کتنے راکٹ اور میزائل فائر کریں، کس قسم کے ہتھیار فائر کریں، کون سے حملے ہیں جن کا جواب دینا چاہیے۔ اس جدول نے حزب اللہ والوں کی بہت مدد کی، جس سے وہ جنگ کو منظم کر سکتے تھے، خاص طور سے جب اسرائیل نے جنگ کو جاری رکھتے ہوئے تمام مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنانا شروع کیا تو حزب اللہ کے کنٹرول رومز کا فرنٹ لائن سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب اگر حزب اللہ کے پاس کوئی میزائل آ بھی جاتا تو اس کے فرنٹ لائن تک پہنچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ لہٰذا وہ دوست جو اس جگہ میں لڑ رہے تھے جہاں رابطہ منقطع ہو چکا تھا، انہیں خود ہی ایک قسم کی خود کفالت قائم کرنی تھی، اور یہ اس جدول کے بغیر ممکن نہ تھا۔ جو حاج قاسم سلمانی نے تیار کیا تھا، لہذا انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ اس پر عمل درآمد کیا اور یوں 33 دنوں میں جنگ جاری رکھنے کے قابل رہے۔ اور یہ دوسری طرف والا دشمن تھا جو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا اور جنگ بندی کے لیے ڈھیر ہو گیا، کیونکہ اسرائیلیوں کا تجزیہ تھا کہ وہ ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر اندر خوفناک بمباری کر کے حزب اللہ کو تباہ کر دیں گے،
کیونکہ ان کی نظر میں جنگ یہی تھی کہ بمباری کریں، میزائل برسائیں، فضائی حملہ کریں اور تباہی مچائیں۔ لیکن ایک اہم ترین چیز جو ان کے اختیار میں نہیں تھی وہ ہماری عوام تھی۔ لوگ ثابت قدم ہیں یا نہیں، ان کی نفسانی کیفیت کیسی ہے، حوصلے کیا ہیں، وہ سید اور تمام لوگ کچھ باتیں جانتے تھے، لیکن وہ میری زبان سے ایک تجزیہ سننا چاہتے تھے، کیونکہ آخرکار میں لوگوں سے رابطے میں تھا۔ مختلف علاقوں، شہروں وغیرہ میں بعض ذرائع سے میرا رابطہ تھا۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد، زخمیوں کا علاج معالجہ، مکانات کی تباہی، بے گھر افراد اور پناہ گزین کی دیکھ بھال کرنا وغیرہ، یہ سب میری زیر نگرانی تھا۔ انہوں نے تفصیل سے پوچھا، بلکہ وہ ان سب کی باریکیاں جاننا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے لیے ایک پس منظر واضح ہوتا تھا۔ جس طرح سید حسن نصراللہ مسلسل لوگوں کی حالات، استقامت اور صبر و حوصلے کے بارے میں پوچھتے تھے، کیونکہ ان سے ان کے لیے بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی تھی کہ ہم کتنا انتظار اور برداشت کر سکتے ہیں، کتنی دیر تک جنگ جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جنگ صرف فوجی کارروائی نہیں ہے۔ 2006 کی جنگ 1996 اور 1993 کی جنگ سے مماثلت نہیں رکھتی تھی۔ 2006 کی جنگ حجم، وسعت اور اثرات کے لحاظ سے دو گنا سے بھی زیادہ تھی۔ لہذا عوام بھی جنگ کا حصہ ہیں، مختلف علاقوں، شہروں اور موجودہ وسائل کے ذریعے سے بھی شامل ہیں۔
انہی ایک دو ہفتوں کے دوران دشمن نے سارے اینٹی فورٹیفیکیشن میزائلوں کو استعمال کیا۔ کیوں اینٹی فورٹیفیکیشن میزائل استعمال کیے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ حزب اللہ نے زاہیا علاقے میں، جہاں تہخانوں میں اپنے کمرے بنا رکھے ہیں، مثال کے طور پر کنٹرول رومز وغیرہ، اس لیے انہوں نے اس قسم کے میزائل استعمال کیے۔ یہ ایسے میزائل تھے جو جگہ خالی کر کے 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایک عمارت، ایک 10 منزلہ ٹاور کو گلی کے فرش پر لے آتے ہیں۔ یعنی یہ بم چھت سے داخل ہوتا ہے، سوراخ کرتا ہے اور تہہ خانے تک چلا جاتا ہے، اور وہاں پھٹتا نہیں ہے۔ اپنے سنگین وزن اور تیز رفتاری کی وجہ سے عمارت میں سوراخ کرتے ہوئے نیچے تک چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر پھٹتا ہے، پھر ایک خالی جگہ بناتا ہے۔ آپ نے گھی کے 3 ڈبے دیکھے ہوں گے یا دودھ کے خالی ڈبے دیکھے ہوں گے، اگر آپ ایک دم سے اس کی ہوا نکال دیں تو وہ پچک جاتا ہے۔ اس طرح وہ عمارت پچک جاتی ہے اور زمین پر آ گرتی ہے۔ یہ ایک عجیب چیز تھی، حزب اللہ نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور دشمن نے اس قسم کے بموں کا استعمال کیا۔ یہ ایرانیوں سب کے لیے بہت اہم ہے، انہیں یہ جاننا چاہیے۔ مقصد یہ تھا کہ حقیقت میں وہ ایران اور اس کی جوہری تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اس قسم کے بم تیار کیے کہ جنہیں ضد استحکام یا اینٹی فورٹیفیکیشن میزائل کہا جا سکتا ہے۔ جہاں زمین کی گہرائی میں سرنگیں بنائی جاتی ہیں، انہیں عام بموں سے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس حملے میں وہ تجرباتی طور پر انہیں استعمال کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان بموں کو ہم حزب اللہ کے خلاف استعمال کریں، جس سے ہم ایک تو حزب اللہ کا خاتمہ کر دیں گے اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ بم کیسے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے جتنی تباہی مچائی وہ واقعی بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہ رہائشی عمارتیں تھیں، ان کی بنیادیں مضبوط نہیں تھیں۔ واقعی میں 30 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں انہوں نے ان عمارتوں کو خاک کے ساتھ یکساں کر دیا۔ تمام عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حاج قاسم سلمانی لبنان کے لیے میدان جنگ میں حزب اللہ کی کمانڈ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے کا پل بن گئے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سے لے کر نیچے قومی سلامتی کونسل، سپاہ پاسداران، وزارت دفاع تک تمام سطحوں کے فیصلہ سازی اور ضروری بات چیت کے لیے واسطہ بن گئے، خاص طور پر ہتھیاروں کے حوالے سے۔ اگر بالفرض حاج قاسم سلمانی تہران میں ہوتے اور حزب اللہ اس قسم کی ضروریات کی درخواست کرنا چاہتی تو اس کام میں بڑا مسئلہ تھا اور بہت وقت لگتا۔ لہٰذا حاج قاسم کی میدان میں موجودگی وجہ بنتی کہ وہ جلدی جان لیں کہ حزب اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دفاع مقدس جنگ میں اپنے تجربات کی بنیاد پر، اس لیے وہ فوراً تہران میں متعلقہ محکمے سے رابطہ کر لیتے تھے۔
سلام اور حال احوال کے بعد ساری باتیں تفصیل سے پوچھا کرتے تھے، لیکن ان کی اصل بات یہ ہوتی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس فون کال کے بعد واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ ماحول بدل گیا ہے۔ میں صاف کہوں گا، مجھے یہاں تک یاد ہے کہ انہوں نے مختلف وزارتوں کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کی پروازیں دمشق پہنچ رہی ہیں، جن میں طبی امداد کا عملہ اور شاید وہ ایمبولنسیں بھی ہیں۔ دوبارہ فیلڈ ہسپتالوں کے بارے میں بات کی اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی وزارتیں اپنے وسائل لے کر یہاں پہنچ رہی ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے۔ امدادی تنظیم کے بارے میں بھی بات بتایا کہ وہ بڑی امداد اور ریلیف کا سامان تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ساری امداد پہنچ گئی۔ پھر کہا کچھ گھنٹوں میں اسلامی جمہوریہ ایران سے چند ایک جہاز آئیں گے جو دمشق ایئرپورٹ پر اتریں گے، آپ صرف اس امداد کو تحویل میں لے لیں۔
آج قاسم سلمانی لبنان کے لیے میدان جنگ میں حزب اللہ کی کمانڈ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے کا پل بن گئے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سے لے کر نیچے قومی سلامتی کونسل، سپاہی پاسداران، وزارت دفاع تک تمام سطحوں کے فیصلہ سازی اور ضروری بات چیت کے لیے واسطہ بن گئے، خاص طور پر ہتھیاروں کے حوالے سے۔ اگر بالفرض حاج قاسم سلمانی تہران میں ہوتے اور حزب اللہ اس قسم کی ضروریات کی درخواست کرنا چاہتی تو اس کام میں بڑا مسئلہ تھا اور بہت وقت لگتا، لہٰذا حاج قاسم کی میدان میں موجودگی وجہ بنتی کہ وہ جلدی جان لیں کہ حزب اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ دفاع مقدس جنگ میں اپنے تجربات کی بنیاد پر اس لیے وہ فوراً تہران میں متعلقہ محکمے سے رابطہ کر لیتے تھے۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں کا کتنا خیال تھا اور وہ اس جنگ میں لوگوں کی اہمیت اور اس کے نتائج کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے لوگوں پر اپنا اعتماد ظاہر کیا۔ اب لوگوں پر اپنے اعتماد کے بارے میں بتاؤں کہ سید مقاومت کے لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے، اور دوسری جانب مقاومت کے لوگوں نے ہمیشہ ان سے اپنے عشق و محبت اور چاہت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے اور دے رہے ہیں۔ حاج قاسم کو یہ باتیں سید کے ذریعے معلوم ہوئی۔ حاج قاسم ایک دن چھوڑ کر مجھے فون کرتے۔
اسرائیلی صہیونی حکومت کی فوج نے 33 روز جنگ کے بعد جو تجزیے پیش کیے ایک نقطے کی طرف بار بار اشارہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ کہا ہم نے جب 2006 میں دوبارہ لبنان پر حملہ کیا اور ان کی سرزمین میں داخل ہوئے، ایک ایسی حزب اللہ کو دیکھا کہ جس حزب اللہ کو ہم نے 2000 میں لبنان کے اندر چھوڑا تھا، یہ اس سے بہت مختلف تھی، زیادہ مضبوط، بہت زیادہ طاقتور ہر حوالے سے۔ یہ حزب اللہ اس حزب اللہ سے بہت مختلف تھی جو سن 2000 میں تھی۔
یہی کارنیٹ آسمان سے نہیں گرا تھا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کے لیے کہ کارنیٹ موجود ہے، اور یہ جانیں کہ ایک جدید ہتھیار موجود ہے۔ 2006 کی جنگ سے پہلے انہیں کارنیٹ کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ خصوصی عسکری میگزین اور بعض خصوصی رپورٹس میں اس پر بات کی گئی ہو، اور جس طرح عام طور پر دنیا میں ہمیشہ سال بھر فوجی پیش رفت کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے، کارنیٹ پر بھی کوئی رپورٹ پیش کی گئی ہو۔ روسی جنہوں نے کارنیٹ بنایا تھا انہوں نے اعتراف کیا کہ حزب اللہ اور لبنان میں مزاحمت نے اس کی اہمیت کو دو چندہ کر دیا، اور کارنیٹ 1, 2, 3 بھی بنا لیا گیا ہے، اور 2006 میں کامیاب تجربے کے بعد اس نے مزید ترقی کی۔
تاہم شام کے پاس یہ اس لیے تھا کہ کیونکہ شامی فوج اپنے ہتھیار سابق سوویت یونین اور موجودہ روس سے لے رہی تھی، لہذا اس کے پاس بہت اسٹاک تھا، حالانکہ وہ کسی جنگ میں شامل نہیں تھے، لیکن یہ ہتھیار موجود تھا۔ یہ ہتھیار 1970 کی دہائی میں انہوں نے حاصل کر لیا تھا، لیکن کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی کہ جس میں وہ اس کی آزمائش کرتے۔ حاج قاسم نے یہ ممکن بنایا کہ شام یہ ہتھیار حزب اللہ کو دے دے، اور یہ ہو گیا۔ اس کے لیے مجاہدین نے ضروری تربیت حاصل کی تھی، وہ تیار تھے جب جنگ شروع ہوئی، خاص طور پر وادی حجیر میں جو اسرائیلی ٹینکوں کی قتل گاہ بنی، یہ انہی کارنیٹ بموں کے ذریعے تھی جنہیں حزب اللہ کے سپاہیوں کی طرف سے فائر کیا گیا تھا۔
کارنیٹ میزائل جو دراصل حاج قاسم، حاج عماد اور ان کے ہمراہ دوسرے ساتھیوں کی ایجاد تھی، کے بارے میں اہم بات یہ تھی کہ یہ میزائل مقاومت کے تمام شعبوں میں نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ مخصوص تعداد میں افراد کو منتخب کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ 50 لوگ تھے، اور انہیں کارنیٹ میزائل کے ساتھ کام کرنے کی تربیت دی گئی تھی، اور ان سے کہا گیا تھا کہ جنگ کے دن تک وہ اس معاملے کو خفیہ رکھیں۔ حزب اللہ میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کارنیٹ میزائل ہمارے پاس ہے۔
اسی نے زمینی جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، کیونکہ آپ آر پی جی کے ساتھ مرکاوا 4 کو تباہ نہیں کر سکتے۔ اس کام کو حاج قاسم نے سن 2000 سے 2006 کے دوران کیا۔ میں چونکہ خبروں کے پیچھے ہوتا تھا، میں نے دیکھا کہ اسرائیلی سرحد پر جمع ہو رہے ہیں، اور نئی سرحد کے پاس آ رہے ہیں۔ ہر کوئی 1701 کی نئی قرارداد پر بات کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ سب کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہونے والی ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نئی چیز دوبارہ ہوگی۔ رات کے وقت حاج قاسم سلمانی نے مجھے فون کیا اور پوچھا، کیا خبر ہے؟ میں نے کہا، جناب اسرائیلی بری فوج سرحد کے قریب آئی ہے، اس نے وہاں بڑی تعداد میں، اور بظاہر وہ اس محور سے آنا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں۔ حاج قاسم نے جواب میں ایک محاورہ بولا اور کہا، میں انہیں کچل کر رکھ دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا اور ان سے کہا، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میں نے کہا، جناب بات اس سے بہت زیادہ ہے، اگلے دن حملہ شروع ہو گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ حاج قاسم نے یہ بات کیوں کی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حاج قاسم سب جانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خبریں نشر کی جائیں۔ اسرائیلی چاہتے تھے کہ اپنی اس کارروائی کو ایک نفسیاتی حملے کے طور پر استعمال کریں، تاکہ حزب اللہ کے سپاہیوں کو توڑ دے اور بتائے کہ دیکھیں بھائی، 31 دن کے بعد ابھی ہم جنگ شروع کر رہے ہیں۔ وہ آئے اور انہوں نے دوبارہ ایک بڑی غلطی کر دی، سرحد سے بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے عبور کر لیا۔ آگے آئے اور وہاں ایک درہ ہے، بلام وادی حجیر، وہ اس علاقے سے گزر رہے تھے کہ حزب اللہ کے مجاہدوں نے اس جگہ اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی گھات لگائی۔ مرکابہ 4 ٹینک تھا جو اسرائیل کی فوجی صنعت کا فخر تھا، وہاں انہوں نے اس کی ایسی تباہی مچائی کہ صرف 39 ٹینک اسی جگہ پر تباہ کر دیے۔ اسرائیلیوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ٹینک کسی بکتر بند ہتھیار سے تباہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی پھٹے گا، لیکن حزب اللہ کے فوجیوں نے انہیں کارنیٹ میزائلوں سے نشانہ بنایا، اس طرح کے ٹینک میں جو بھی ہوتا وہ مارا جاتا۔ بعد میں خود اسرائیلیوں نے اس کا نام لوہے کا تابوت رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے فوجوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، جو کوئی بھی ان میں ہوگا وہ ضرور مارا جائے گا۔ خیر، یہ بھی ایک واقعہ تھا جو میں نے حاج قاسم سلمانی کے سامنے بیان کیا۔ حاج قاسم سلمانی اتنے باریک بین تھے کہ مثال کے طور پر وہ چاہتے تھے کہ یہ خبر کسی نفسیاتی ہتھیار کے طور پر نہ پھیلائی جائے۔ انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی تاکہ حساسیت کی سطح کو نیچے لائیں، لیکن بعد میں یہ بات واضح ہوئی کہ انہیں ہر بات کی مکمل خبر پہلے سے تھی۔ انہوں نے اس راستے پر حملہ آور فوج کے خلاف گھات لگانے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی، اور پھر اسی کارروائی کی بنا پر جنگ ختم ہو گئی۔ قطر کے وزیر اعظم، جو کہ وزیر خارجہ بھی تھے، نیو یارک میں مقیم ہو گئے تھے، اور یہ جنگ جو بعد میں 3300 جنگ کے نام سے مشہور ہوئی، اس کے خاتمے کی قرارداد کے اجرا سے متعلق مذاکرات کے انعقاد اور اس قرارداد کی منظوری کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ بعد میں یہ قرارداد 1701 کے عنوان سے مشہور ہوئی۔ یہ شریف آدمی جنگ کے بعد لبنان آیا اور حزب اللہ کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ ہم قرارداد 1701 کو منظور کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ امریکی کسی طرف نہیں آ رہے تھے، کیونکہ امریکی اسرائیل سے اصرار کر رہے تھے کہ حزب اللہ کو کسی بھی صورت ختم کر دیں گے۔ کیوں؟ یہ بھی ایرانیوں کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ وہ حزب اللہ کو ختم کرنے کے بعد ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے، جس کی اصل وجہ جوہری توانائی تھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پہلے حزب اللہ کو ختم کریں، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو جو اسرائیل پر حملہ کرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو جواب میں حزب اللہ اسرائیل پر ضرور حملہ کرے گی۔ اس لیے جنگ کے لیے امریکیوں کا اصرار خود اسرائیلیوں سے زیادہ تھا۔ جنگ کے پہلے دوسرے ہفتے میں اسرائیلی رہ گئے تھے، وہ جان گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ کام آگے نہیں بڑھے گا۔ یہاں اقوام متحدہ میں جان بولٹن، جو اپنی انتہا پسندی کے لیے مشہور ہے، اس بات پر بدید تھا کہ قرارداد منظور نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر قطر کا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ رات تھی یا آدھی رات تھی، میں ہوٹل میں سو رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی۔ جان بولٹن مجھے آدھی رات کو فون کر کے بات کرنا چاہتا تھا۔ کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا؟ اس حجیر کے واقعے کے بعد کہتے ہیں، ہم صبح قرارداد کو منظور کرنا چاہتے ہیں۔ جان بولٹن، ملاحظہ کیا آپ نے؟ بدقسمتی سے یہ لڑائی جو ہم ایران میں کر رہے ہیں کہ محاذ اور سفارتکاری، یعنی اگر آپ محاذ پر طاقتور نہیں ہیں تو سفارتکاری کچھ نہیں کر سکے گی۔ وہاں انہیں وہ دھچکا لگا کہ حاج قاسم سلیمانی نے یقینی طور پر اس میں اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ انہیں دفاع مقدس جنگ کا تجربہ تھا اور انہوں نے اسے وہاں پیش کیا۔
وادی حجیر کے بعد عسکری لحاظ سے جنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کی لڑائیاں، جھڑپیں اور کوششیں مصروف رہنے کے لیے تھیں۔ عسکری نقطۂ نظر سے حجیر کے بعد بات ختم ہو گئی۔
ملک شام نے 3300 جنگ میں جو کردار ادا کیا، اس میں حاج قاسم سلمانی نامی کوآرڈینیٹر ضرور موجود تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، شام کی حکومت نے 3300 جنگ میں فوجی حوالے سے اور کارنیٹ میزائلوں وغیرہ کے حوالے کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن شام نے لبنان میں شیعہ کمیونٹی کو اسرائیل کی طرف سے تباہ کرنے کے منصوبے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے لبنان سے آنے والے جنگی پناہ گزینوں کو رہائش کے لیے پورے شام میں اپنی تمام سہولیات کو فراہم کیا۔ شام کے اسکول، جمنازیمز، شادی ہال وغیرہ ہلال احمر سب بند کر دیے گئے اور ہلال احمر کو تیار کر دیا گیا۔ جنگی پناہ گزین جیسے ہی سرحد عبور کرتے ہیں انہیں پہلے سے کھڑی بسوں میں بٹھا کر مقررہ جگہوں پر لے جایا جاتا تھا، پھر ان کو آباد کیا جاتا، انہیں زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کی جاتے، یہاں تک کہ جناب بشار الاسد کی بہن خود آتی تھیں، ان کیمپوں کو دورہ کرتی تھیں تاکہ دیکھیں کہ ان میں کوئی کمی تو نہیں، پھر وہ حکم دے سکیں اور مسئلے کو حل کر سکیں۔ شامی حکومت کی طرف سے حزب اللہ کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ ہٹایا گیا تھا۔ اگر یہ مہاجرین حزب اللہ کے ہاتھ میں ہوتے تو حزب اللہ لڑنے کے قابل نہ رہتی، وہ مجبور تھی کہ ہاتھ اٹھا لے، فوجی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ لبنان جیسے چھوٹے سے ملک میں کئی لاکھ جنگی پناہ گزینوں کو جگہ نہیں دے سکتی تھی، اور کہاں وہ انہیں جگہ دے سکتی تھی۔ یہ وعدہ تھا کہ اس کا ایک کوآرڈینیٹر تھا۔ اب اس حقیقت کے علاوہ کہ وہ خود حزب اللہ کا بشار الاسد کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، لیکن یقینی طور پر وہی ملاقات جو حاج قاسم سلیمانی کی تھی اور شامی حکام بالخصوص جناب بشار الاسد کو لبنان کے حالات کی درست عکاسی کی۔ اس نے شامی حکومت کے اس اہم فیصلے میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا تاکہ وہ سمجھ سکیں یہ کام جو کر رہے ہیں کتنا اہم ہے۔ یہ کام بلا تاخیر کیا گیا اور اس کا بڑا اچھا اثر ہوا۔ گزشتہ جنگوں کی بات کو چھوڑتے ہیں، ان سے ہٹ کر عرب ریاستوں میں جناب بشار الاسد کی نفرت دل میں رکھنے کی وجہ بھی ان کا یہی کام تھا۔ جنگ بند ہونے کے کچھ دن بعد جب معلوم ہو گیا تھا کہ اسرائیلی فوج لبنان میں آخری سانسیں لے رہی ہے، حاج قاسم سلیمانی نے کئی مسائل اٹھائے۔ ایک یہ کہ جنگی پناہ گزینوں کی تعداد، ان کا ایک بڑا حصہ شام گیا تھا اور ایک حصہ خود لبنان میں تھا، یہ لوگ غیر شیعہ علاقوں میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ان کے دو طرح کے حالات تھے، ان میں سے بعض کے گھر جنگ سے محفوظ تھے۔ یہ واضح تھا کہ ایک بار جنگ ختم ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک حصہ ایسا بھی تھا جو اپنے گھر کھو چکا تھا، خاص طور پر زاہیہ کے اندر، یعنی بیروت کے جنوبی مضافات میں خوفناک تباہی تھی۔ تو اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہاں پر پھر حاج قاسم سلیمانی نے بنیادی کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے حزب اللہ سے کہا کہ آپ کو تیاری کرنی ہوگی، فوری طور پر وہ لوگ جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں ان کے اعداد و شمار اکٹھے کریں، سب کے نام وغیرہ معلوم ہونے چاہئیں۔ پھر حزب اللہ کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اعلان کرے، ہم آپ کو ایک سال کا کرایہ پیشگی ادا کرتے ہیں، آپ جائیں اور فوری طور پر جہاں کہیں اپنے لیے اپارٹمنٹ کرائے پر لے سکتے ہیں لے لیں۔ سب سے پہلے تو اس کام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ حاج قاسم سلیمانی نے ایران سے مخیر حضرات سے شرعی وجوہات کے ذریعے مراجع عظام سے رابطہ کر کے اور ہر جگہ سے سرکاری اور غیر سرکاری اور عوامی مدد اکٹھی کی۔
ہمارے پاس ہزاروں مکانات ایسے تھے جو مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے تھے یا ان کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچا تھا، ہم یہ جانتے تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں تاکہ یہ تاریخ میں لکھی جائے، البتہ میں گزشتہ زخم نہیں چھیلنا چاہتا، تاہم لبنانی حکومت کے کچھ اہلکار ان خاندانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مالی امداد پہنچانے میں تاخیر کرنا چاہتے تھے تاکہ مقاومت کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں۔ انہوں نے جنگ کے دوران بہت برا اور منفی کردار ادا کیا۔
حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک مناسب وسائل نہیں تھے، حاجی کے کہنے پر میں نے قرض لینا شروع کر دیا۔ حاج قاسم نے کہا، فکر نہ کریں، مجھے ان کا وہ جملہ اب بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا لوگوں کو سانس لینے دیں، لوگوں پر دباؤ نہ ڈالیں، انہیں آرام سے رہنے دیں۔ ہم نے اپنی منصوبہ بندی میں کچھ قواعد و ضوابط مقرر کیے، لیکن حاج قاسم کی گفتگو کے بعد ہم نے پابندیاں ہٹا دیں۔ ہم نے ادھر ادھر سے پیسہ اکٹھا کیا، قرضے لیے اور لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے، اللہ کے فضل سے اور حاج قاسم کے وعدے کے ساتھ ہم نے سارے قرض اتار دیے۔
اس کا مطلب ہے کہ ایک ہفتہ دس دن میں ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا، ناقابل یقین تھا۔ امریکہ میں سمندری طوفان کیترینا نے تباہی مچا دی اور امریکہ کئی سالوں تک اپنے شہر نیولان کی تعمیر نو اور اس میں لوگوں کو آباد نہ کر سکا۔ میک ملن نے ایک سیاسی طنز کیا کہ بہتر ہے ہم حزب اللہ سے کہیں کہ وہ آئے اور ہمارے یہ کام ٹھیک کر دے، کیونکہ ان کے پاس اتنی اہلیت ہے، لیکن امریکی حکومت یہ اہلیت نہیں رکھتی۔
ہم نے ابتدائی حساب و کتاب کیے، پھر ہم نے کچھ منصوبوں کی تیاری پر کام شروع کیا۔ یہ منصوبے میں نے پیش نہیں کیے تھے۔ ہمارے انجینئر حضرات کی ٹیم کے ساتھ، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، فون پر اور کچھ مختصر نشستوں میں ان کا جائزہ لیا گیا۔ خلاصہ، اس سے پہلے سید اور میں بات کر رہے تھے، یعنی جمعے کی رات ہم کہہ رہے تھے کہ جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ ابھی فوجی اور سیاسی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ جنگ 10 دن پہلے ختم ہو۔
یہاں ایک بہت ہی تاریخی اور پائیدار کام ہوا۔ شیعہ انجینئرز کی ایک کانٹریکٹ کمپنی بنائی گئی، جسے واد کمپنی کہا جاتا ہے۔ جب تک ہم نے ایسی کمپنی نہیں بنائی، ہمارے بہت سے شیعہ انجینئرز تھے، لیکن وہ سب دوسری کمپنیوں میں کام کرتے تھے اور ان کی اپنی کمپنی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور یہ بات شیعہ نوجوانوں کے ذہن میں نہیں آئی کہ وہ ایک بڑی کنٹریکٹ کمپنی بنائیں۔
یہ عجیب بات تھی کہ حاج قاسم تعمیر نو کے مسئلے کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں۔ میں بھی اس وقت حیران تھا، ہم سب اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں، سید، حاج عماد اور شورا والے سب مختلف تجاویز پر بات کر رہے تھے، اور شاید 200 سے 300 تباہ ہونے والے گھروں کی تعمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہم اعداد و شمار لے رہے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن ہمیں کم سے کم 2000 گھروں کی ضرورت تھی۔ لیکن ہمیں کم سے کم 4000 گھروں کی ضرورت تھی۔ بہت تھکا دینے والی بحثیں تھیں، آسان نہیں تھا۔ ماہرین اور تجربہ کار لوگوں سے مدد لی۔ ایک بار پھر ہم نے لبنان کے سب سے تجربہ کار سول انجینئروں سے رابطہ کیا۔ پھر جب حاج قاسم آئے تو ان کے پاس ایک مکمل اور الگ ہی منصوبہ تھا۔ ہم نے حاجی سے کہا کہ ہمیں اس معاملے میں ایران سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس بڑی کمپنیاں ہیں۔ وہ چلے گئے اور پھر انجینئروں کے ایک گروپ کے ساتھ واپس آئے۔
لیکن اس تعمیر نو کی ایک برکت یہ تھی کہ یہ ایک بڑی کمپنی قائم ہو گئی، جو نوجوان انجینئرز اکٹھے ہوئے، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اس کمپنی نے نہ صرف ان تمام خرابیوں کو ٹھیک کر دیا ہے، بلکہ اب یہ بہتر انجینئرنگ صلاحیتوں کے ساتھ ایک بہت بڑی کانٹریکٹ کمپنی کے طور پر موجود ہے اور کام کر رہی ہے۔
جب وہ لبنان آتے، جس طرح فوجی کمانڈروں سے ملتے، اسی طرح وہ تعمیر نو کے ذمہ دار افسروں سے بھی ملتے تھے۔ شہید حسام سے ملاقات کے لیے چلے جاتے، شہید کاموں کی رپورٹ پیش کرتے، اور شہید حسام سے ان کے تمام دوروں میں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔
انہوں نے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے انجینئرز اور ایک کمپنی بھی بھیجی، یعنی پورے آخری دورے میں واد کمپنی کے ہمراہ رہے۔ میری مراد تعمیر نو کا سارا وقت، منصوبے پر بات کرتے وقت ان کا ایک نمائندہ وہاں رہتا تھا، منصوبے پر عمل درآمد کرتے وقت اور ان سارے معاملات کی نگرانی کرنے کے لیے حاج قاسم کی طرف سے ایک ٹیم ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ البتہ یہ سب کچھ حاج قاسم کی طرف سے شہید شاتری کے لیے آنے سے پہلے تھا، یعنی کچھ عرصے بعد شہید حسام خوشنویس رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیا اور ہم نے سڑکوں کی تعمیر میں تعاون کیا۔
ایک دن جب وہ ایئرپورٹ آنا چاہتے تھے تو میں ان کے پرسنل اسسٹنٹ سے ملنے گیا۔ میں نے کہا کہ حاج قاسم جب نیچے آئیں، مجھے ان کے اہل خانہ کے بعد سلام کرنے والوں کی پہلی صف میں جگہ دے دینا، میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے سلام کیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، دنیا اور یہاں کے لوگوں کو یہ سمجھنے دو کہ یہ شخص کوئی عام آدمی نہیں ہے، حالانکہ وہ ہر ایک کو پیار کیا کرتے تھے، اور وہ کام جو حاج قاسم نے کیے عجیب تھے، اور یقیناً ان کی دوسری خصوصیات شہادت تک سب کے لیے پوشیدہ رہی ہیں۔ میں واقعی میں سوچ رہا تھا کہ ایسے شخص کی عزت کیسے کی جائے، کیسے احترام قدردانی کریں اس عظیم شخصیت کی۔ انہوں نے جو کام کیے وہ دنیاوی منطق و استدلال کے دائرے سے باہر اور غیر معمولی تھے، ایک کمانڈر کی ذمہ داریوں سے کہیں زیادہ تھے۔ الحمدللہ وہ کامیاب رہے، جس طرح انہوں نے اپنے خون سے جمہوری اسلامی ایران میں نئی فتوحات کے دروازے کھولے ہیں، اسی طرح انہوں نے فکر، صبر، حکمت اور مذہبی تجربہ، تقوی، محبت اور خلوص، ایک دفاع اور جہاد کی نئی داستانیں رقم کی ہیں۔
اے عزیزو، اے غیرت مندو، اے بہترین لوگو اور پاک ترین لوگو، اے سب سے زیادہ سخی لوگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ملتیم، ما ملت امام حسینیم.